اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں ایک جامعت اور عمیق و گہرائی تھی. آپ نے پھر حوالہ دیا شخصیات کا آیات کے حساب سے کہ آیت محکمہ اور آیت متشابہات سے. امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جب ذمہ داری ولایت فقیہ کی جو دی گئی آپ نے, اس وقت بحیثیت محکمات ہم دیکھتے ہیں بہت سے بزرگان موجود تھے, مگر امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے رہبر معظم کو جن الفاظ کے ساتھ ذمہ داری دی اس کی ذرا سی وضاحت کر دیں.
یعنی
جو شخصیات اس وقت بہت ساری جس طرح آپ نے محکمات کی حساب سے بتایا, اس طرح جامع شخصیات اس وقت محکم جو شخصیات تھیں بہت ساری شخصیات موجود تھیں اس معاشرے میں علماء کی, مگر رہبر معظم کو جو ذمہ داری دی ولایت فقیہ کی جو اس وقت امام رضوان تعالیٰ علیہ نے جملے فرمائے اس کے بارے میں ذرا سا.
یعنی آغا صاحب کا سوال یہ ہے کہ امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کے بعد جب رہبر کے انتخاب کا مرحلہ آیا, تو باوجود اس کے کہ بہت ساری شخصیات موجود تھیں اور گفتگو میں عرض ہوا ہے کہ یہ آیات الہی ان میں بھی محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں, اور آغا صاحب نے سوال کیا کہ بہت ساری محکمات موجود تھیں, محکم آیات موجود تھے, یعنی ایسی شخصیات تھیں, اس کے باوجود مثلا رہبر معظم کو انتخاب کیا گیا, تو کس خصوصیت کی بنا پر؟ یہ اسی قاعدے کی وجہ سے ہے جو قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک اسلام شناس ہی اسلام کو نافذ کر سکتا ہے, اور ولی فقی یا منصب ولایت فقی ایک ایسا منصب ہے کہ جس نے فقط اسلام کو پڑھانا نہیں ہے, تدریس نہیں کرنا, بلکہ اسلام کو نافذ کرنا ہے اور اپنے تمام پہلوؤں اور ابعاد سمیت اس کو نافذ کرنا ہے. لازمی سی بات ہے کہ اسے اسلام شناس ہونا چاہیے اور اسلام کے تمام پہلوؤں سے اسے روشناس ہونا چاہیے اور آشنا ہونا چاہیے اسے, وہی جامعیت اس کی ذات کے اندر موجود ہو تاکہ وہ اسلام کا ایک صحیح تصور بھی پیدا کر سکے اور پھر اسلام کے صحیح تصور کے مطابق اس کو عملی بھی کر سکے. یہاں پر پھر میں آپ کی خدمت میں حوالہ دوں گا اسی پیغام کا جو حضرت استاد جواد عاملی دامہ ذل العالی نے اپنے پیغام میں بیان کیا تھا, تاکہ اس کی بھی تھوڑی تھوڑی تشریح ہو جائے ساتھ. انہوں نے دو نقطوں کی طرف اشارہ کیا, فرمایا کہ امام سے پہلے کے جو علماء تھے یوں نہیں کہ انہوں نے حکومت اسلامی کے بارے میں کچھ نہیں کہا, بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے کتابیں لکھیں, یعنی ان نظریاتی گفتگو کی انہوں نے, نظریہ پیش کیا انہوں نے, اندیشہ جس کو کہتے ہیں, اندیشور تھے, اندیش مند تھے, وہ اندیشہ حکومت تھا ان کے اندر, لیکن استاد فرماتے ہیں کہ انگیزہ حکومت ان کے اندر نہیں تھا. انگیزہ حکومت یعنی حکومت کو تشکیل دینا, عملی کرنا, وہ محرک جو ان کو اکساتا کہ حکومت بھی جا کر تشکیل دو, وہ نہیں تھا ان کے اندر. کچھ تو ایسے تھے کہ جن کے اندر حتی نظریہ حکومت بھی نہیں تھا. یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر جامعیت نہیں تھی, جنہوں نے اسلام کا فقط ایک حصہ دیکھا تھا, جنہوں نے فقط دم دیکھا, جنہوں نے فقط پاؤں دیکھا, جنہوں نے فقط کان دیکھا, جن کا ہاتھ کسی ایک حصے پر لگ گیا وہ اسی کو لے کر بیٹھ گئے اور اسی کو انہوں نے اسلام سمجھا. اب لازمی سی بات ہے کہ جو انسان اسلام کا تصور صرف یہ رکھتا ہو کہ اسلام منحصر ہے چند عبادتوں کے اندر, اس انسان کو ولی فقیہ بنا دیا جائے کہ وہ تم آ کر اسلام کو نافذ کرو, جس کا خود اسلام کے بارے میں تصور یہ ہے کہ اسلام ہے ہی مسجد کا, مسجد سے باہر آؤ تو اسلام نہیں ہے, نیست. اب یہاں ایک نقطہ جو پہلے بھی شاید کہا ہوگا آپ نے سنا ہوگا, یہاں بھی عرض کر دوں مناسب, حتیٰ ہم نے اسلام کو جو مسجد کا بنا دیا ہے تو عجیب طریقے سے مسجد کا اسلام بنایا ہم نے. جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, آج کل مسجدوں میں خاصا اہتمام کیا جاتا ہے, مصلی رکھا جاتا ہے, سجدگاہ رکھی جاتی ہے, ٹوپی بھی رکھی جاتی ہے وہاں پر, کوزہ لوٹا بھی ہوتا ہے وہاں پر, ہم مسجد کی یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں اور پھر جا کر نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد مسجد کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں پھر آئے کے کر کے اتار کے وہیں پر مسجد میں رکھاتے ہیں, اور اگر غلطی سے کوئی جیب میں آ جائے سجدگاہ تسبیح تو واپس خود پلٹ کر اس کو رکھاتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں, بھئی یہ مسجد کی چیز ہے, باہر آ گئی ہے, اس کو اندر رکھ دو. کرتے ہیں نا یہ کام, وہ کرنا بھی چاہیے. مسجد کی سجدگاہ, مسجد کی تسبیح, مسجد کی ٹوپی, یہ مسجد کی ساری چیزیں مسجد ہی میں اچھی لگتی ہیں, اور ہم اس قدر مسجد کے احترام میں آگے نکلے ہیں کہ ہم نے ہر چیز مسجد میں رکھی. یعنی نماز پڑھی, ٹوپی بھی مسجد میں رکھا ہے, سجدگاہ تسبیح مسجد میں رکھا ہے, مصلی بھی مسجد میں رکھا ہے, حتیٰ خود نماز بھی مسجد میں رکھا ہے, وہ بھی باہر لے کر نہیں آئے. یعنی اس قدر ہم نے اسلام کو مسجد میں منحصر کر دیا اور محصور کیا کہ نماز تک مسجد میں چھوڑ آئے. ہم نے سمجھے ٹوپی کی طرح یہ بھی مسجد ہی کی چیز ہے. کیا دلیل ہے اس پر؟ دلیل یہ ہے کہ نماز کے بارے میں تو کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. یہ آغا نمازی یہ جاتا ہے بڑی خضوع خشوع کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے اور دروازہ مسجد میں آ کے غیبت شروع کر دیتا ہے نماز کے فوراً بعد, تعقیبات ہے نماز میں. وہ بھائی تم نے کیسی نماز پڑھی؟ معلوم ہوا کہ نماز اندر ہی چھوڑ آیا, نماز ساتھ لے کر نہیں. اگر نماز اس کی باہر ساتھ آئی ہوتی تو یہاں پر یہ گناہ نہ کرتا, فحشاء و منکر کا مرتکب نہ ہوتا. لہذا ایک ایسا انسان جس کا اسلام مسجد کے اندر اور مصلی کے اوپر منحصر ہے وہ بس تسبیح سے باہر نہیں ہے, اس انسان کو ہم کہیں گے یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے, یہ بھی محکمات میں سے ہے, یہ بھی بڑا مفکر ہے, دانشور ہے, اسلام کا ہے, لیکن اسلام کے ایک باب کا, ایک چیپٹر کا یہ دانشور ہے, نہ اسلام کا دانشور ہے, اسلام کے ایک حصے کا دانشور ہے. جو اسلام کے ایک حصے کو سمجھتا ہو اس کو پورے اسلام کے نافذ کرنے کا ذمہ دار بنا دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے. ساری دنیا کے اقلاء اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کریں, اور جس چیز کی اقلاء مذمت کرتے ہیں اسلام کبھی اس کی تائید نہیں کرتا. لہذا ہمارے پاس بہت سارے بزرگان ہیں, آج بھی ہیں, آپ حوزہ علمیہ قوم میں جائیں ایک سے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, لیکن وہ شخصیات کیسے ہیں؟ جا کر اگر آپ ان کو نزدیک سے دیکھیں سب بزرگوار ہیں, سب نعمتیں ہیں خدا کی, سب کے لیے ہم آرزو کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالی ان کو عمر دراز عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے, سب موجود ہیں, اور خداوند زیاد کرے انشاءاللہ ان نعمتوں کو, علماء کثرت سے ہوں اور بعمل علماء, اہل فہم و فراست علماء انشاءاللہ. لیکن یہ ذمہ داری جب دینے کی باری آئی تو یوں نہیں کہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا, جیسے بعض افواہوں میں میڈیا میں یہ کہا گیا کہ پہلے سے طے شدہ تھا, نہ کوئی طے شدہ چیز نہیں تھی, کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ کس کو بنایا جائے گا. سب نے آ کر دیکھا کہ کون ہے ابھی اس منصب کا حامل. سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ وہ ایسا ہی اسلام شناس بھی ہو, جس کے ذمہ اسلام کے نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے وہ اسلام شناس ہو, اور چونکہ جامع اسلام کو اس نے نافذ کرنا ہے جامع اسلام شناس بھی ہو, فقہ بھی جانتا ہو, حقوق بھی جانتا ہو, سیاست بھی جانتا ہو, اجتماعیات بھی جانتا ہو, تعلیم و تربیت سے بھی آشنا ہو, وہ تمام مسائل جو اسلام نے بیان کیے ان سب سے وہ آشنا ہو, وہ سعادت دنیاوی کا راستہ جانتا ہو, وہ سعادت اخروی کا راستہ جانتا ہو, وہ دوستوں کی دوستیوں کو سمجھتا ہو, وہ دشمن کی دشمنیوں کو سمجھتا ہو, وہ سازشیوں کی سازش کو سمجھتا ہو, وہ اسلام کو پھیلا بھی سکتا ہو اور اسلام کا دفاع بھی کر سکتا ہو, اس کو اسلام کی سرحدیں بھی معلوم ہو, ان سرحدوں کے اوپر بیٹھ کر اسلام کے لیے جنگ و جہاد کرنا بھی وہ جانتا ہو, ایک ایسے جامع انسان کی ضرورت تھی, اور وہ جامع انسان وہ ان لوگوں نے انتخاب کیا. اور آپ نے دیکھا پھر, اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اس نے, اسی طرح جس طرح امام راحل نے اسلام کا دفاع کیا اسی طرح انہوں نے اسلام کا دفاع کیا, جس طرح انہوں نے اسلام کی تفسیر کی اسی طرح انہوں نے اسلام کی تفسیر کی, وہی جامعیت. البتہ مرتبے محفوظ ہیں, کوئی یہ گمان نہ کرے کہ امام خمینی کا مرتبہ اپنا ہے, جس طرح انبیاء میں مرتبے ہیں, ائمہ معصومین میں مرتبے ہیں, یہ نہ کہیں کہ علی علیہ السلام کے مرتبے کے ہیں سب ائمہ, یا تمام انبیاء رسول اللہ کے مرتبے کے ہیں, اسی طرح تمام راہبر بھی خمینی کے مرتبے کے نہیں ہو سکتے, وہ مرتبہ ایک استثنائی مرتبہ ہے. لیکن وہ ضروری نصاب جامعیت نافذ کرنے کے لیے ایک ولی میں, ایک حکمران میں اور ایک حاکم میں ہونا چاہیے, وہ تشخیص دے کر لوگوں نے یہ ذمہ داری عائد کی.
آغا سوال جو ہے وہ کچھ آپ کے جو تقریر سے میں کچھ نخات تھے اسی سے مطابقت رکھتا ہے. ایک سوال جو اعتراضات اسلام کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں کہ اس نے کوئی معاشی اور سیاسی نظام عملی طور پہ جو نافذ کیا جا سکے وہ نہیں دے سکا, بہت سے مخالفین اور بہت سے وہ اسلام میں جو موجود لوگ ہیں ہمارے درمیان وہ اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں. اب آپ کی گفتگو میں ایک بات تھی کہ حقیقی اسلام دراصل دنیاوی اور اخروی سعادت عطا کرتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ ترقی یافتہ دور میں ترقی کی نئی راہیں بھی دیتا ہے. تو ایک چیز یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ, میرا سوال جو ہے وہ دنیاوی عنوان سے ہے کہ وہ کس طرح سے سعادت دیتا ہے, اور ترقی کی ہم کیا میزان بنائیں گے کہ دنیاوی ترقی کیا یہ ٹیکنالوجی اور معاشی استحکام کی بات ہے یا کوئی سیاسی استحکام یا کیا ترقی کیا ہے دنیاوی، اور دوسرے یہ کہ وہ دنیاوی سعادت اگر ہے تو اس کی کیا میزان ہے، ہم کس بیسس پہ کس بنیاد پہ اس کو پرکھیں گے کہ یہ سعادت ہے؟
یعنی وہی چیز جو بیان ہوئی تھی اسی کے ایک حصہ کے بارے میں آغا صاحب نے اپنا سوال بیان فرمایا ہے کہ آج تو ہم جس اعتراض سے روبرو ہیں، جس اعتراض کا ہمیں آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اسلام، وہی جو پہلے کہا تھا کہ دوسری خصوصیت جو امام نے اسلام حقیقی کی بیان کی، یہ سوال اس بارے میں تھا کہ آیا اسلام میں طاقت ہے کہ آج بھی بشریت کو چلا سکے، نظام بشری کو چلا سکے اور اس کی سعادت فراہم کر سکے، اور امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اور اعتراض بھی اسی کے متعلق تھا، اور کم نہیں ہے، بہت زیادہ اعتراض ہیں جیسا انہوں نے اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اعتراض پیدا کہاں سے ہوئے؟ ممکن ہے بعض لوگوں نے بدنیتی سے اور بدتینتی کی وجہ سے یہ اسلام پر یہ تہمت لگائی ہو، کہ کم نہیں ہے ایسے لوگ بھی جو جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہوں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید یہ اعتراض کرنے میں اور یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں۔ کیوں حق بجانب ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی موجودہ صورتحال کو دیکھا ہے، انہوں نے یہ رائج صورتیں دیکھی ہیں جو مختلف ممالک میں، جو مختلف طبقات میں، جو مختلف مسالک و مذاہب میں یہ صورتیں موجود ہیں، انہوں نے صرف ان کو دیکھا ہے، اور یہ صورتیں یقیناً ایسے ہیں کہ ان میں توانائی نہیں ہے، کوئی ان کا دفاع نہیں کر رہا، یعنی اسلام امریکہ ہی جس کو امام نے کہا، یا اب میں بار بار یہ جو کلمے دہراتا ہوں تو اس وجہ سے کہ آپ کے ذہن میں امریکہ سے جب بات ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اور تصور ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ امریکہ کی کوئی گہری سازش، نہ، اسلام امریکائی یعنی ہے، اپنایا ہوا میں نے ہے، لیکن کام امریکہ کے آ رہا ہے، فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے، جیسے حج کی مثال دی، حج میں کرتا ہوں، فائدہ جاپان کو ہوتا ہے، فائدہ امریکی کمپنی کو ہوتا ہے، یہ امریکائی حج ہے، لیکن وہ حج جسے اسلام کو تقویت ملتی ہو، جس سے مسلک ابراہیم کو تقویت ملتی ہو، وہ ابراہیمی حج اس کو کہیں گے ہم۔ یہ موجودہ صورتیں اسلام کی یقیناً ایسے ہی ہیں کہ ان میں نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی معاشی نظام ہے، نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی اقتصادی نظام ہے، نہ کوئی تعلیمی نظام ہے، نہ کوئی ترقی کا منصوبہ ہے، بلکہ ترقی کی راہ میں اگر ان کو رکاوٹ بھی کہا جائے تو بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں اور آپ آشنا بھی ہیں اسلام کی ان صورتوں سے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے یہ خصوصیت ذکر کی تھی، وہی جو گمشدہ ہے، وہی جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے، وہی جس کی طرف امام اسلام ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم ڈھونڈو اس کو، اگر وہ ہمیں مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور وہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہی آپ کے گھر میں جو قرآن پڑا ہوا ہے، اگر اسی کو اٹھا کر دیکھیں، یہی ترقی یافتہ اسلام ہے، یہی ترقی پذیر اسلام ہے، وہ ترقی دہ اسلام ہے، یہی ترقی خواہ اسلام ہے، یہی سعادت دینے والا اسلام ہے، یہی وہ اسلام ہے جو دنیا و آخرت دونوں کا ضامن ہے، یہ اسلام سعادت بشری کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہاں پر ذرا تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سعادت بشری کچھ چیز ہے، اور سعادت بشری کے نام پر متعارف چیزیں وہ ممکن ہے کچھ اور ہوں، جس طرح سے اسلام اور اسلام کے نام پر متعارف چیزیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کے ملک میں ویسے دو نمبر چیزیں بنانے کا بڑا رجحان ہے، یعنی ایک اصلی چیز ہوتی ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک چیز بناتے ہیں، دو نمبر جس کو کہتے ہیں آپ، یعنی شکل شبات اسی والی ہوتی ہے، اثر اس والا نہیں ہوتا۔ پھر آپ جاتے ہیں بازار میں، جی فلاں واقف دکاندار ہے ہمارا، واقف کیوں ہے؟ اپنے محلے والے سے لے لو، کہتے ہیں کہ یہاں اعتماد نہیں ہے، یہ دو نمبر دے دے گا مجھے۔ خوب، یہ دو نمبر اسلام میں بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، پاکستان کو دوسری ضرورت کی اشیاء ابھی دو نمبر بنانے کا ڈھنگ آیا، لیکن لوگوں نے دو نمبر اسلام بہت پہلے سے بنا لیا تھا، جو شکل میں ملتا جلتا اس حقیقی اسلام سے ہے، شکل ویسے ہی ہے، اس کی روپ ویسے ہی ہے، لیکن اثر وہ نہیں ہے، روح وہ نہیں ہے اس کے اندر موجود۔ وہ گمشدہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، وہی جس کو امام نے کہا کہ تلاش کرو، ڈھونڈو اس کو، اور وہی جس کے بارے میں علماء پر کہا کہ تمہارا فریضہ ہے کہ اس کو لوگوں کو بتاؤ، اور وہی اسلام جس کے بارے میں کہا کہ اگر یہ مل جاتا تو شاید یہ شہید عارف حسینی آج ہمارے اندر زندہ ہوتے، اس اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن سعادت کی بھی دو قسمیں ہیں، پھر سعادت بھی ایک دو نمبر سعادت ہے، ایک سعادت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، مشابہ شکل ہے، اور ایک حقیقی انسانی سعادت ہے۔ انسانی سعادت اور رفا یوں نہیں ہے کہ ان میں آپس میں کوئی تضاد ہے, رفا میں سعادت بھی ہے لیکن سعادت رفا کا نام نہیں ہے. یوں نہیں ہو کہ سعادت اور رفا کو ہم دو مترادف کلمے سمجھ بیٹھے کہ اگر ہم مرفع ہیں تو سعادت مند ہیں اور اگر ہم مرفع نہیں ہیں تو سعادت مند نہیں ہیں. بعض اوقات انسان سعادت مند ہے وہ انسان کے پاس رفا بھی ہے, اور بعض اوقات انسان سعادت مند ہے ممکن ہے رفا نہ ہو انسان کے پاس. انسانی ترقی میں اور انسانی وسائل کی ترقی میں فرق ہے. ممکن ہے وسائل کے ذریعے سے انسان بھی ترقی کر جائے اور ممکن ہے وسائل ترقی کر جائے لیکن انسان ترقی نہ کرے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فرض کریں کہ یہ جو صنعتی انقلاب رونما ہوا, یہ جو تبدیلی رونما ہوئی, یہ بڑی تدریجن آہستہ آہستہ رونما ہوئی ہے, اس طرح سے کہ کئی سو سال لگ گئے اور پہلی نسلوں نے, قدیم نسلوں نے نئی آج کی ترقی یافتہ دور کو نہیں دیکھا اور آج کے نسلوں نے وہ سابقہ قدیمی دور کم دیکھا ہوا ہے. لیکن فرض کریں کہ یہ چند سالوں میں یہ کام ہوتا, 10 سالوں کے اندر اندر یہ سارا کام ہوتا کہ ایک آدمی ہے ان پڑھ, نمونے آج بھی مل سکتے ہیں آپ کو, ایک آدمی ہے ان پڑھ بالکل اجڈ, جس کو کوئی ادب کوئی اخلاق کوئی خصلت انسانی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور گدے پر بیٹھتا ہے, سواری کرتا ہے, وہ کہیں آنا جانا ہو اس کو گدے پر بیٹھ کر آتا جاتا ہے. اسی انسان کے یہ انسان ویسا ہی ہے لیکن آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی نے ترقی کرنا شروع کی اور گدوں کے بجائے گھوڑے آ گئے, اس کو تھوڑی سے پیسے مل گئے, رفا مل گئی, اس نے گدا بیچ کر گھوڑا لے لیا, اب یہ گھوڑے پر بیٹھنا اس نے شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ اور ترقی ہوئی, 1-2 سال 6 مہینے گھوڑے پر بیٹھا, پھر اس نے گھوڑا بیچ کر کوئی گاڑی لے لی اس نے, پھر وہ اس کو تبدیل کرتا رہا اور آج وہ جہاز پہ سفر کرتا ہے. یہی انسان 10 سالوں کے اندر اتنی ترقی ہوئی کہ یہ گدے سے جہاز پر بیٹھ رہا ہے. اب یہ بتاؤ کہ ایک سوار ہے اور ایک اس سوار کی سواری ہے, ترقی کس نے کی ہے, سوار نے ترقی کی ہے یا سواری نے ترقی کی ہے؟ سوار تو وہی کھڑا ہوا ہے. اس ترقی یافتہ ملک دور میں کس نے ترقی کی, گدا ترقی کر گیا ہے, گدا ترقی کر کے گھوڑا بن گیا ہے, یا یہ انسان ترقی کر کے کچھ بن گیا ہے؟ یہ گدا جہاز میں تبدیل ہو گیا ہے, انسان وہی انسان ہے. یعنی وہی پست اور گٹیا انسان, وہی فرمایا انسان جو کل کو ایک گٹیا وسیلے پر بیٹھتا تھا آج ایک بڑے بڑھیا وسیلے پر بیٹھتا ہے. اس کی زندگی میں فقط وسیلے بدل گئے ہیں, وسائل زندگی تبدیل ہو گئے ہیں, اس کی انسانیت تبدیل نہیں ہوئی. اور انسان کی زندگی میں سعادت وسائل سے نہیں آتی بلکہ انسانی خصائل سے آتی ہے. لیکن در عین حال اسلام وسائل سے بھی غافل نہیں ہے. یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ہمیشہ گدوں پر ہی بیٹھو, کہ ابھی امام کے قول میں یہ بھی نقطہ موجود ہے کہ بعضوں نے آ کر اسلام کو ارتجائی اور رجت پسند اور عقب ماندہ اس کو متعارف کروایا ہے, اور یہ کہا کہ ان شاہ نے اس وقت یہ تبلیغات کی تھیں کہ یہ انقلابی اور یہ ملا لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم جہازوں کے سفر کے بجائے گدوں پر دوبارہ بیٹھنا شروع کر دو, چونکہ ان کے ہاں انبیاء گدوں پر بیٹھتے تھے اور سنت انبیاء یہ ہے کہ گدوں پر سفر کیا جائے. اب امام نے آ کر اس کو جواب دیا, کیا فرمایا, کہا کہ ہم تمدن کے مخالف نہیں ہیں, اسلام تمدن کا مخالف نہیں ہے, اسلام ترقی کا مخالف نہیں ہے, بلکہ اسلام تو ترقی پسند مذہب ہے, اسلام تو ترقی کی ترغیب دلاتا ہے, اسلام تو مذمت کرتا ہے اس بات کی کہ تم کیوں نئے وسائل پیدا نہیں کرتے اور نئے وسائل سے استفادہ نہیں کرتے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو وسائل ہی سمجھو, ان کو اپنی سعادت نہ سمجھو, تمہاری سعادت کسی اور چیز میں ہے. وسائل کے ذریعے انسانی سعادت سہولت سے حاصل ہوتی ہے لیکن خود وسیلے کا نام سعادت نہیں ہے. لہذا سب سے بڑا سعادت مند انسان آج وہ نہیں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل موجود ہوں, بلکہ سب سے بڑا سعادت مند انسان وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ خصائل انسانی و الہی موجود ہوں. لیکن چونکہ یہ آسودگی, یہ مقام انسانی بغیر وسائل کے حاصل نہیں ہو سکتا. فقر کے بارے میں ہے کہ الفقر قاد ان یکون کفرا, فقر نہ صرف انسان کو سعادت مند نہیں بنا سکتا بلکہ انسان سے سعادت کا راستہ چھین لیتا ہے, انسان کو کفر کی راہ پر ڈال دیتا ہے. لہذا فخر کی کسی صورت میں بھی اسلام نے ترغیب نہیں دلائی اور تعریف نہیں کی. ہر صورت میں کہا کہ فخر ایک مذموم چیز ہے. آپ کو غنا کی طرف جانا چاہیے, آپ کو رفاہ کی طرف جانا چاہیے, آپ کو ترقی کی طرف جانا چاہیے, لیکن راستہ بھی نہ بھولیں کہ ایسا نہ ہو کہ وسائل میں آپ غرق ہو جائیں. اب آئیں دیکھیں کہ آیا اسلام میں یہ نظامات موجود ہیں یا نہیں. جو آغا صاحب نے اپنے سوال میں اشارہ فرمایا, یہ نظام موجود ہیں لیکن عرض کیا کہ وہ گمشدہ اسلام میں ہیں. پہلے اس کا سراغ مل جائے پھر ہم دیکھیں اس میں یہ نظام موجود ہیں یا نہیں. آئیں آ کر دیکھیں امام نے آ کر آیات متعارف کروائے یہ نظام اور نافذ کیے یہ نظام یا نہیں. کون اس سے پہلے کہتا تھا کہ اسلام میں ایک اتنا ترقی یافتہ سیاسی نظریہ بھی موجود ہے اور ایک سیاسی نظام بھی موجود ہے. پوری دنیا کے پالیٹکس میں جو پڑھایا جاتا تھا کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے دانشور سیاست دان, ان کو جا کر پوچھیں کہ جتنے نظام حکومت انہوں نے پڑھے ہوئے تھے یہ نظام حکومت ان کے کانوں تک نہیں پڑا ہوا تھا. کیوں؟ کہ یہ گمشدہ نظام میں موجود تھا, رائج نظام میں اس کا کوئی اثر موجود نہیں تھا. رائج اسلام نے کیا کہا؟ کہا کہ یتیموں کے مال کے لیے تم ولایت رکھتے ہو, ہے نا ولایت. رائج اسلام نے ہمیں یتیموں کے مال کی ولایت بنا دیا. رائج اسلام نے ہمیں لڑکی کا ولی باپ کو بنا دیا. رائج اسلام نے گمشدہ مال کا ولی بنا دیا. رائج اسلام نے بیواؤں کا ولی بنا دیا. رائج اسلام نے خمس زکات کا ولی بنا دیا. لیکن گمشدہ اسلام نے خود اسلام کا ولی بھی بنایا ہوا تھا. ویسے تو ولایت حاصل ہے سب کو, یہ تو ولایت سب مانتے ہیں نا ہم, کہ یتیم کے مال پر کس کو ولایت حاصل ہے, بیوہ کے مال پر کس کو ولایت حاصل ہے, فلاں کے مال پر کس کو ولایت حاصل ہے, یہ ولایت تو سب مانتے تھے. لیکن سیاسی نظام کی ولایت کس کو حاصل ہے یہ رائج اسلام میں نہیں تھا. نہ یہ کہ اسلام میں نہیں تھا, وہ لوگ جو گئے اور جلد باز تھے جنہوں نے فقط اسلام کی سونڈ پہ ہاتھ لگایا اور فوراً باہر آ گئے اور اپنے آپ کو اسلام شناس کہہ کے متعارف کروایا اور باہر آ کے یہ بتایا کہ اسلام تو صرف پائپ کا نام ہے. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام کے اور بھی حصے ہیں. انہوں نے پورا ہاتھ ہی نہیں پھیرا تھا پیکر اسلام پر تاکہ اس کے سیاسی نظام تک بھی ان کا ہاتھ پہنچ جاتا اور ان کی بصیرت پہنچ جاتی اور انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام میں سیاسی نظام بھی موجود ہے. لیکن دیکھا آپ نے کہ امام نے سیاسی حکومت قائم کرنے سے پہلے اور وہ بھی نجف کے اندر جا کر ولایت فقی پر دروس دیے. ابھی ولی فقی نہیں بنے تھے, جلاوطنی کی زندگی میں جا کر اسلام کو روشناس کرایا. اور وہ بھولا بسرا ہوا اسلام, وہ فراموش شدہ اسلام, وہ گم شدہ اسلام, وہ کتابوں کی تہوں سے اور گرد غبار جن پر چڑھا ہوا تھا ان سے نکالا اس کو. یہ جملہ جو یہاں پر حضرت استاد کا لکھا ہوا ہے کہ خمینی وہ معمار ہے کہ جس نے اسلام کو کتابوں سے نکال کر معاشرے کے اندر عملی کیا اور بتایا. یہ چھپا ہوا تھا. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج اور شریف تشریف لائیں گے تشریف فرما ہوں گے, کچھ لوگ ان کو کہیں گے آپ تو نیا اسلام لے کر آئیں. نہ, وہ اسلام قدیم لے کر آئیں گے, وہ اصلی اسلام لے کر آئیں گے, وہ احیاء دین کریں گے, وہی فراموش شدہ اسلام, وہی گمشدہ اسلام لے کر آئیں گے. لیکن چونکہ ہمارے اندر راجاؤں کا اسلام ہوگا, مہاراجے کا دین ہوگا, شاہ کا دین ہوگا, شہنشاہیت کا دین ہوگا, علوی دین نہیں ہوگا, اموی دین ہوگا, عباسی دین ہوگا اور صفوی دین ہوگا, اور یہ ادیان ہمارے اندر رائج ہوں گے اور ان شکلوں سے حضرت حجت کا دین کوئی مطابقت نہیں رکھتا ہوگا. لہٰذا یہی دیندار بڑھ کر سب سے پہلے کہیں گے کہ آپ تو کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں, ہم آپ کو قبول نہیں کرتے. جو جواب خمینی کو سننا پڑا کہ آپ تو ایک نیا دین لے کر آئے. بھلا دین میں سیاست کہاں سے آ گئی ہے؟ دین تو الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے. کہ انشاءاللہ یہ بات میں آنے والا ہے کہ سیاست اور دین میں کیا رابطہ ہے امام کے کلام میں. بس دین ایک مکمل نظام حیات ہے, لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ نے عبادات پر کتنا کام کیا, توجہ فرمایا. ابھی میں صرف آپ کو اسلامی نظام کے عمق اور جامعیت کی طرف ایک رہنمائی کرتا ہوں. اسلام کا ایک نظام ہے, ایک شعبہ اسلام کا عبادی, اور اسلام کا مسودہ ہے قرآن مجید. قرآن میں اب اہل سنت نے جو آیات کی ترتیب بیان کی ہے اور جو اعداد و شمار دیے ہیں اس ترتیب کے مطابق 6,668 یہ اہل سنت کی ہیں, چونکہ وہ بسم اللہ کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے. اب اگر بسم اللہ سمیت اس کو شمار کریں تو اعداد زیادہ بنتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ تھوڑا بہت فرق ہے, لیکن اسی کو اگر مان لیں 6,668 آیات قرآن میں ہیں. ان 6,668 آیات میں سے 500 آیات عبادات کے متعلق ہیں, یعنی فقہی معاملات اور عبادات کے متعلق ہیں. 500 آیات, 6666 آیات میں سے 500 آیات نظام عبادی بیان کر رہی ہیں. نظام عبادی 6666 میں سے 500 کتنی حیثیت ہے, ان کی کیا تناسب بنتا ہے, کتنے فیصد ہیں یہ؟ صحیح محاسبہ کریں نا, یہاں ہیں آڈٹ کے محکمے کے لوگ بھی ہیں اور پڑھے لکھے آپ. چھ سو چھیاسٹھ میں سے 500 آیات تقریباً 12 کے نزدیک بنتا ہے, یہ 12واں حصہ. یہ یعنی 12واں حصہ قرآن کا اور 8.5 تقریباً بنتا ہے پرسنٹ. خوب, قرآن کا 12واں حصہ عبادی نظام ہے, باقی 11 حصے ان میں تو کوئی عبادت کا تذکرہ نہیں. اس میں کسی میں تذکرہ ہے موسیٰ کا, کسی میں تذکرہ ہے نوح کا, کسی میں تذکرہ ہے ابراہیم کا, کسی میں تذکرہ ہے جنگ کا, کسی میں تذکرہ ہے جہاد کا, کسی میں تذکرہ ہے کہ آپ نے حکم دیا انہوں نے نہیں مانا, آپ نے یوں کہا انہوں نے یوں کہا, بہت ساری آیات ہیں. خوب, ان میں کیا بیان کیا گیا, وہ قرآن کس لیے ہے؟ 6666 میں سے 500 نظام عبادی بنا رہا ہے اور ہم نے نظام عبادی کو اختیار کر لیا, باقی 6166 آیات وہ کس لیے ہیں؟ استخارے کرنے کے لیے, مردے بخشوانے کے لیے, قسم کھانے کے لیے, مال بیچنے کے لیے, ایڈیشن بڑا کرنے کے لیے ہیں, تاج کمپنی بڑھانے کے لیے ہیں. وہ آخر ان کا کیا مصرف ہے کوئی؟ اور پھر یہ 500 آیات, توجہ فرمائیں, یہ نظام عبادی 500 آیات سے جو نظام بنا ہے وہ کل ہماری فقہ ہے, ٹوٹل فقہ, توزیع المسائل, جو فقہ کا خلاصہ ہے. توزیع المسائل پوری فقہ نہیں ہے, فقہ کا بھی خلاصہ ہے توزیع المسائل. یہ فقہ ان 500 آیات کا نتیجہ ہے. اور اس نظام کو جو شخص سمجھتا ہے فقیہ, کم از کم ایک ذہین محنتی فقیہ, کم از کم 25 سال اس کو چاہیے اسلام کے عبادی نظام کو سمجھنے کے لیے. 25 سال کا عرصہ اس کو چاہیے ہوتا ہے جب جا کر 500 آیات کا ماہر ہوتا ہے وہ. لیکن دوسری آیات وہ بھی تو کچھ بیان کر رہی ہیں, ان میں بھی تو کچھ رکھا ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح کے نظام بیان کر رہی ہیں. اگر ہر 500 آیت ایک نظام بیان کر رہی ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں کتنے نظام ہوں گے. اگر یہی ایک فارمولا بنا لیں ہم کہ 500 آیات میں نظام عبادی, 500 آیات میں نظام سیاسی, 500 آیات میں نظام اقتصادی, کیا ایسے نہیں ہے, میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. 500 آیات میں نظام سیاسی, اقتصادی, معاشی, تعلیم و تربیت, تو پھر اسی طرح اگر آپ حساب کرتے جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام میں کتنے نظام موجود ہیں, قرآن نے کتنے نظام متعارف کروائے. لیکن ہمارے پاس فرصت ہی اتنی تھی کہ ہم فقط اس کے اسلامی عبادی نظام کو سمجھ سکے, اور غیر عبادی نظام آج تک ہمیں بتائے نہیں گئے. لہذا جب غیر عبادی نظام ایک فقیہ نے آ کر بیان کیا, سیاسی نظام آ کر بیان کیا, ایک فقیہ نے آ کر بیان کیا, تعجب ہوا سب کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو خو کر چکے تھے ان 500 آیات کے ساتھ, ہم تو عادت بنا چکے تھے کہ یہی کل اسلام ہے. جب اس نے آ کر بتایا کہ نہیں بھائی اس کے علاوہ بھی اسلام ہے, مشکل پیش آ گئی ہمیں. اور جب وہ اصلی وارث اسلام کا آئے گا, اور وہ جب آ کر سیاسی اور تمام نظام اسلام کے آ کر یہ ایک جام متعارف کروائے گا, تو اس وقت ہمارے تعجب کی حد نہیں رہے گی. اور آج اس ایک فقیہ نے آ کر اسلام میں تھوڑی سی جامعیت بیان کی ہے, نہ ساری جامعیت. وہ صاحب اصلی آ کر جب تمام جامعیت اس کی بیان کرے گا تو پھر دیکھیں کہ اس فقیہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا, تو اس سے کہیں بڑھ کر پھر ہم وارث اصلی کے ساتھ کریں گے. ہم ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام ہم نے سمجھا ہوا ہے اس سے تو ہم دستبردار نہیں ہوں گے. لہذا ایک مکمل نظام حیات ہے. لیکن اس نظام حیات یہ تو بہت ہی کلی باتیں ہوئی یہاں پر آپ کے سامنے موٹی موٹی, لیکن اب ہر ایک کو چاہیے ہمیں کہ الگ سے کہ انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور امام کی نظر سے یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ کی ہمت سے جاری رہا اگر انشاءاللہ, تو امام خمینی کی نظر میں جس طرح آج پڑھ رہے ہیں ہم اسلام, امام خمینی کی نظر میں سیاست, امام خمینی کی نظر میں حکومت, کہ البتہ اسلام کی نظر میں سیاست و حکومت ہے, یہ قرآن کی نظر میں سیاست و حکومت ہے, اور اقتصاد, معیشت, تعلیم و تربیت اور خاندان, اجتماع, سوسائٹی, سماج, یہ ساری چیزیں اسلام کے نام پر ہم یہاں پر آ کر پڑھیں, جاننے کی ضرورت ہے, بیٹھے بیٹھے تو انسان کو علم نہیں ہوتا ان چیزوں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگا ایک سوال جو بالکل تلخ ہوگا, جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا, کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو اسلام بر صغیر میں ہمیں ہمارے پاس آیا, جو اسلام امریکہ ہے, جو تمام سلطنت و شہنشاہوں سے جو ہمیں ملا ہے, اور جہاں تک ایک شیعہ کے پاس اب تک جو اسلام پہنچا ہے, جو عموماً ایک شیعہ جو اسلام کے اوپر پیرا ہے, کیا وہ اسلام امریکہ ہے یا اسلام اصلی ہے کیا نہیں, اور اگر ایسا ہے وہ اور اس میں عمل پیرا ہے تو وہ اس سے کیسے باہر آئے گا اور صحیح اسلام تک کیسے پہنچے گا, ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں, کیونکہ میرے خیال سے کچھ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہوگا.
سوال تو آغا صاحب کا سمجھ گیا, آپ کے موجودہ اسلام جو اس وقت بر صغیر میں اور خصوصاً ہم جس پر عمل پیرا آیا, پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے. آپ کو علامتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک وہ اسلام ہے امریکائی اور ایک ہے اسلام محمدی. اسلام محمدی کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں, ابھی جامعیت ہو اس میں. آج جو آپ کے پاس اسلام ہے اس میں جامعیت ہے یا نہیں, علامت سے پہچان لیں آپ. آپ کو شناختی علامتیں تو بتائی جا رہی ہیں نا, آپ پہچان لیں. مثلا آپ جاتے ہیں اسٹیشن پر اپنا مہمان پہچاننے کے لیے, تو گھر والے آپ کو شناختی علامتیں بتا دیتے ہیں کہ ان کی یہ علامتیں ہوں گی. تو اب ہر ایک سے تو نہیں پوچھتے کہ یہ جو آنے والا ہے کہ آپ وہ مہمان ہیں جو میرے ہیں جن کا میں منتظر ہوں نا, آپ ان علامتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا میں منتظر ہوں یا نہیں ہے, تشخیص دیتے ہیں آپ. ایڈریس, کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں, آپ کو علامتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ایڈریس ہے آپ کے گھر کا, تو آپ جا کر ہر دروازہ تو نہیں کھٹکھٹاتے, پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس میں میں آنا چاہتا ہوں یا یہ وہ گھر نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس علامتیں, آپ خود اس میں تطبیق کرتے ہیں کہ یہ علامتیں یہاں پائی جاتی ہیں یا نہیں. دو تین ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں, باقی عرض کیا کہ بعد میں بیان ہوں گی. مثلا یہ اسلام جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اسلام حقیقی ہے یا امریکائی, آیا اس میں دیکھیں جامعیت ہے یا نہیں ہے, چونکہ امام نے پہلی خصوصیت جامعیت بیان کی ہے, جامع اسلام, تمام زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی اسلام, وہ اسلام حقیقی ہے. لیکن وہ اسلام جو ہمیں ایک پہلو میں مشغول کر دے اور دوسری ساری زندگی سے غافل کر دے, وہ اسلام امریکائی ہے, کیونکہ امریکہ اسی اسلام سے فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی ایسا حج, پھر حج میں بیان کریں گے, ایسا حج جو جا کر ہم کریں, جو ایسی عبادت حج میں جا کر کریں جو ہمیں سارے عالم اسلام سے غافل کر دے, اپنے آپ سے غافل کر دے, اپنے خاندان سے غافل کر دے, اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر دے, وہ حج امریکائی حج ہے. آج آپ تشخیص دے سکتے ہیں, آپ حج کر کے بھی آئے ہوں گے اور انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے کہ سب حج سے مشرف ہو انشاءاللہ, لیکن دیکھیں گے کون سا حج کیا آپ نے, کن لوگوں کے ساتھ حج کیا آپ نے, حج امریکائی کیا یا حج ابراہیمی کیا ہے. اس حج سے, آپ کے حج کرنے سے اسلام کو تقویت ملی ہے یا کسی امریکی کمپنی کو تقویت ملی ہے؟ علامت آپ کے پاس ہے. اب جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ کسی سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں گے میرے پاس کیا ہے, میری مٹھی میں کیا ہے؟ خوب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے. آیا یہ اسلام جو آج آپ کے پاس ہے یہ شہنشاہوں سے, راجاؤں سے آیا ہے یا یہ حقیقی وارثان سے آیا ہے؟ آپ اس میں علامت دیکھ لیں. کہنے کو تو سب کہیں گے یہی اسلام حقیقی ہے, کسی کی ادعا پر نہ جائیں, کسی کی بات پر نہ جائیں. آپ اس کے اندر علامت ڈھونڈیں, اس کی نبض پہ ہاتھ رکھیں, نبض چلتی ہے یا نہیں اس کی اسلام حقیقی والی, یعنی اس کے اندر جامعیت موجود ہے یا نہیں, ایک جامع دین ہے یا نہیں, زندگی کے ہر شعبے کے لیے جواب دہ ہے یا نہیں, یہ فقط مجھے بتاتا ہے کہ تم ثواب کیسے کماؤ, فقط مجھے بتاتا ہے کہ تم عبادت کیسے کرو، فقط مجھے بتا دے تم مسجد میں کیسے ہو، لیکن میں گلی میں کیسا ہوں، میں گھر میں کیسا ہوں، میں اپنے دفتر میں کیسا ہوں، میں اپنے آفس میں کیسا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا ہوں، یہ اسلام تو مجھے کچھ نہیں بتا رہا، یہ مجھے کہاں سے بتایا؟ آج اگر آپ کو اپنی عدالتوں میں کوئی فیصلہ کروانا ہو تو آیا اسلام سے کرواتے ہیں؟ آج آپ کے جو قوانین ملک میں نافذ ہیں آیا اسلام کے قوانین نافذ ہیں؟ صرف مسجدوں میں آپ کے اسلام ہیں، اور مسجدوں سے باہر کہیں اسلام آپ کو نظر آتا ہے پھر تو یہ اسلام حقیقی ہے، چونکہ زندگی پر چھایا ہوا ہے، مسجد کے اندر اور باہر دونوں جگہ اسلام ہے. لیکن اگر یہ اسلام فقط مسجدوں میں ہے، فقط امام بارگاہوں میں ہے، اور مسجدوں اور امام بارگاہوں سے باہر کچھ بھی نہیں، مدرسوں سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، تو جان لو کہ یہ وہ جامع اسلام نہیں ہے، یہ راجاؤں والا اسلام ہے، مہاراجاؤں والا اسلام ہے. اور مہاراجا کو اتنا ہی اسلام چاہیے، اس سے اس کا کام چل جاتا ہے، اس سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. امریکہ کو اس سے زیادہ اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہر زمانے کی جابر طاقت اتنا سا اسلام کافی ہے اس کے لیے. 24 گھنٹوں میں سے آپ، کل بھی ایک جگہ بچوں سے سوال کیا تو انہیں پوچھا کہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کہا 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 15 منٹ میں ہم پڑھتے ہیں مثلا، کیونکہ 3 وقت ملا کے 3 ٹائم پڑھتے ہیں نا ہم، تو 3 وقت 5-5 منٹ میں، 15 منٹ میں ہم نماز پڑھ دیتے ہیں، یا 25 منٹ میں نماز پڑھ دیتے ہیں. خوب 24 گھنٹوں میں، اول تو اسلام عبادی، وہ اسلام عبادی بھی کتنے منٹ کا؟ 15 منٹ کا اسلام. 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ انسان مسلمان ہوتا ہے. پھر اس جامعیت کی وجہ سے اسلام کی جامعیت کو سمجھا. وہ جامعیت کیسے پیدا ہوئی؟ علوم کی وجہ سے. اگر آج آپ ایک علم پڑھ کر بیٹھ جائیں اور علامہ بن کر علامہ دہر ہو جائیں آپ اسی ایک علم کی بنا پر، اور 1000 علم ہے مجھے معلوم نہ ہو، 1000 علوم سے میں نابلد اور ناشنا ہوں، ایک علم کی بنا پر میں علامہ دار بن گیا ہوں، تو ظاہر ہے میری شخصیت خود آدھی اور حدوری ہے. میں اس آدھی شخصیت کے ذریعے کیا اسلام سمجھوں گا؟ جامعیت میرے اندر اس وقت پیدا ہوگی کہ جب میں اپنی ذات کے اندر جامعیت پیدا کروں، اور ان علوم کے ذریعے سے آتی ہے. اب یہاں ایک اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے جامعیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. دیکھیے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بہت وسیع کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں انسان کو عقل و شعور دے کر بھیجا ہے، دیگر موجودات کو لا تعلق بنا کر بھیجا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، ایک دوسرے سے لا تعلق بنا کر، لیکن انسان کو عقل و شعور دے کر بھیجا. عقل و شعور دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز سے مربوط کر دیا. آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ بعض چیزوں کو، مجھے کیا، یہ بہت ہی غلط جملہ ہے. مجھے کیا، یہ ایک درخت کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیا، کیونکہ اس کو خدا نے پیدا ہی ایسے کیا ہے، وہ خلقت میں ہی ایسے ہے کہ مجھے کیا. اسے تو دوسرا درخت ٹوٹ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا. وہ ببلا سے ہو بھی کیا سکتا ہے، وہ دوسرے درخت کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ نہ مشورہ دے سکتا ہے، نہ اس کو کچھ سہارا دے سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی محنت کر سکتا ہے، کوئی کوشش کر سکتا ہے. لہذا پیدائشی طور پر ہی ایسے ہے کہ مجھے کیا، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. اگر ایک جانور مر رہا ہے تو دوسرے جانور کیا کہے گا؟ تو مجھے کیا، چونکہ نہ اس کا وہ علاج کر سکتا ہے، نہ اس کا معالجہ کر سکتا ہے، نہ اس کی مدد کر سکتا ہے. خدا نے پیدا ہی ایسے کیا اس کو، لیکن انسان کو تو ایسے پیدا نہیں کیا. تمہیں تو عقل و شعور دیا ہے. عقل و شعور یعنی تمہیں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. سمجھنے کی صلاحیت یہ، یعنی ہر چیز میں مداخلت کا حق دے دیا خدا نے تمہیں. یعنی سوچ، اس درخت میں مداخلت کر دو، اس حیوان میں مداخلت کر دو، تو ہر ایک کی زندگی میں مداخلت کر. کیوں؟ یہ حق مداخلت کہاں سے دیا؟ شعور کی وجہ سے. چونکہ میرا شعور ہر چیز کو سمجھتا ہے، بس مجھے ہر چیز کے بارے میں حق مداخلت حاصل ہے. اس پوری کائنات میں مجھے حق مداخلت حاصل ہے، لہذا خدا نے میری خلقت میں مجھے پورے کائنات سے جوڑ دیا. اب ادھر سے خدا نے اس کائنات میں پھر ایک نظام بھی بنایا، قانون شریعت بھی بنائی. اس قانون شریعت کو قانون تکوین کے مطابق بنایا ہے. قانون تکوین یعنی اس کائنات پر حاکم نظام. اس کائنات میں جو نظام ہے، تکوینی نظام، اسی تکوینی نظام کے مطابق شریعت کا نظام بھی بنایا ہے. اس کی مثال اگر دوں آپ کو، ایسے ہے، آپ کے شہر میں کراچی میں ایک نظام موجود ہے سڑکوں کا، راستوں کا ایک نظام موجود ہے، اور ایک قانون موجود ہے ٹریفک کا، ہے نا؟ یہ دو نظام الگ الگ نظام ہیں، یہ ایک سڑکوں کا نظام ہے اور ایک ٹریفک کا نظام ہے. آیا ٹریفک کا نظام سڑکوں کے نظام کے مطابق ہے یا اس سے الگ ہے، مختلف ہے اس سے؟ ٹریفک کا نظام بناتے ہوئے سڑکوں کے نظام کو پہلے پڑھا گیا ہے، کہ سڑکیں کہاں کہاں بنی ہوئی ہیں، چوک کہاں ہیں، موڑ کہاں ہیں، تاکہ اس کے مطابق ٹریفک کا قانون بھی بنایا جا سکے. اسی مثال کو آپ آئیں کائنات کا نظام اور شریعت کا نظام سمجھنے کے لیے. شریعت کا نظام وہ ٹریفک کا قانون ہے، اور کائنات کا نظام وہ سڑکوں کا قانون ہے، شہر کا قانون ہے. شریعت کو کائنات کے مطابق بنایا گیا ہے، توجہ فرمانا یہاں، شریعت کا نظام کائنات کے نظام کے مطابق بنایا گیا ہے. کیوں؟ شریعت یعنی انسان، انسان کی حرکت کا قانون، انسانی ٹریفک کا قانون، انسان کی حرکات و سکنات کا قانون، یہ شریعت ہے. لیکن یہ انسان کی حرکات و سکنات کہاں پر؟ اس کائنات کے اندر، اس تکوین کے اندر. لہذا تکوین کا جس کو علم نہیں ہے وہ تشریح نہیں بنا سکتا. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہی کو حق ہے قانون شریعت بنانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا علم فقط خدا کے پاس ہے. جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہوگا وہی شریعت کا قانون بھی بنا سکتا ہے. لیکن اب نوبت اس بات کی ہے کہ اس قانون کو سمجھنا ہے، قانون شریعت کو ہم نے سمجھنا ہے اور قانون شریعت کو ہم نے نافذ کرنا ہے. تو وہ قانون شریعت، جیسے قانون ٹریفک کو آج اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو سڑکوں کا قانون سمجھنا پڑے گا. جو سڑکوں کے قانون سے آشنا نہیں ہے، راستوں کے قانون سے آشنا نہیں ہے، وہ ہرگز اس شہر کے ٹریفک کا قانون نہیں سمجھ سکتا، نہ اس پر عمل کر سکتا ہے، نہ کروا سکتا ہے. لہذا آج اگر کوئی آ کر شریعت کو نافذ کرنا چاہتا ہے یا شریعت کو سمجھنا چاہتا ہے، وہی صحیح شریعت کا ادراک کر سکتا ہے جو اس کائنات کے نظام کا بھی صحیح درک رکھتا ہو، صحیح تصور رکھتا ہو. جس کو کائنات کے نظام کا صحیح تصور نہیں ہے، شریعت کا ہرگز اس کو تصور نہیں ہو سکتا. ایک خیالی شریعت ہے اس کی. کیوں؟ کہ شریعت خدا نے کائنات کے مطابق بنائی ہے. لہذا آپ کو اب جو علوم پڑھنے ہیں شریعت سمجھنے کے لیے، پہلے وہ علوم پڑھیں جو آپ کو کائنات سمجھائیں، جو آپ کو ان حقائق سے آشنا کریں، جو آپ کو حقیقت شناس بنائیں، جو آپ کو زمین و آسمان کا علم دے. چونکہ یہ شریعت اس زمین و آسمان کے اندر بنائی گئی ہے. جو آپ کو پہلا ایسا علم پڑھیں جو آپ کو انسان سکھائے اور انسانیت کی تشریح کروائے. جب آپ انسانی علم پڑھ لیں گے پھر آپ انسان کی شریعت کے علم سے آگاہ ہو سکتے ہیں. لہذا جس کو کائنات کا علم نہیں ہے، جس کو کائنات کے مختلف اجزاء کا علم نہیں ہے، جس کو انسان اور بشر کا علم نہیں ہے، جس کو انسانی ساخت اور ڈھانچے کا علم نہیں ہے، جس کو انسانی حقیقت اور باطن کا علم نہیں ہے، وہ ہرگز انسان اور کائنات کے دین کو نہیں سمجھ سکتا. ممکن نہیں ہے اس کے لیے سمجھنا. لہذا جامعیت جو انسان کے اندر آتی ہے ان علوم کے ذریعے سے آتی ہے جو علوم انسان کو شریعت سمجھنے کے قابل بنا دیں. اس لیے عرض کیا تھا کہ امام خمینی کے اندر جو جامعیت پیدا ہوئی، البتہ اور بھی جامع انسان بہت ہیں تاریخ کے اندر، لیکن چونکہ ہماری جو کی مناسبت سے وہ امام خمینی ہے، اس وجہ سے ان کا نام لیا جا رہا ہے، ورنہ جامعیت کے اور بھی نمونے موجود ہیں. یہ جامعیت امام خمینی کے اندر اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ امام نے صرف ایک علم لے کر، یوں نہیں کہ صرف ادبیات عرب صرف و نحو لے کر اس کے اندر جامعیت پیدا ہو جاتی ہے، یا صرف فقہ پڑھنے سے جامعیت آتی ہے، یا صرف فلسفہ پڑھنے سے، یا صرف تفسیر پڑھنے سے، یا صرف منطق پڑھنے سے، یا فقط عرفان پڑھنے سے، نہ. جب تک یہ سارے علوم یکجا نہ پڑھ لیے جائیں جو انسان کو پوری کائنات و شریعت سے آشنا کرے، وہ جامعیت پیدا نہیں ہوتی. لہذا یہ برادر نے جو سوال کیا کہ ہم کس طرح حقیقی اسلام کو سمجھیں، حقیقی اسلام کی پہلی صفت جامعیت ہے، اور پہلی صفت جامعیت کے لیے ہمیں خود جامع بننا پڑے گا، شخصیت کو جامع بنانا پڑے گا، اور جامعیت ان علوم اور ان اس تربیت و تعلیم سے حاصل ہوتی ہے. یہ مختصر عرض کیا آپ کی خدمت میں.